الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان سے متعلق جو مختلف قسم کے مباحث ہیں اس میں سے بحث فدق کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس میں ہم نے مطالبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو صحیح مسلم کی روایت کے تناظر میں دیکھا کہ وہاں پر تین مطالبات مذکور ہیں کہ یہ روایت کتاب الجہاد والسیر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ یہ فرمان رسول اہل سنت کتب میں جو وارد ہوا ہے کہ لا نورث یا نورث ما ترکنا فہو صدقہ. اس باب کی دو نمبر دوسری نمبر حدیث ہے یا ترتیب اس کی مختلف جہاد سے ہے. 52 نمبر حدیث کتاب کے اعتبار سے بنتی ہے. اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت منقول ہے اور انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کا اختلاف ہوا. لہذا اس روایت سے ہمیں پہلی چیز جو معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حکام بالا کے ساتھ اختلاف وجود میں آیا. اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی اس کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں. بس یہاں پہ اختلاف کا ہونا وہ واضح ہے, کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہے. شیعہ سنی دونوں کتب میں اس قدر صراحت کے ساتھ اور اس قدر مضبوط اور قوی ذرائع کے ساتھ آیا ہے کہ کسی کو اس بات پہ شک نہیں ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوا. اور یقیناً چونکہ یہ اختلاف دینی امور میں اختلاف ہے تو دو میں سے ایک حق پر ہے, یقیناً دونوں میں سے ایک حق پر ہوگا کیونکہ یہ اختلاف ہے دینی مسائل میں. ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اختلاف کی نوعیتیں پڑھ چکے ہیں. ایک مرتبہ اختلاف ہوتا ہے مزاجی طور پہ, مزاج مختلف انسانوں کے ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو میٹھا پسند ہے, کسی کو نمکین پسند ہے, کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے. یہ اختلاف مضموم اختلاف قرآن نے قرار نہیں دیا, لیکن ایک اختلاف ہے جسے قرآن کریم نے مضموم اختلاف قرار دیا ہے اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا قرار دی ہے, جیسا کہ سورہ یونس کی آیات ہیں, سورہ آل عمران کی آیات ہیں اور دیگر قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو علم آ جانے کے بعد اختلاف ہو وہ مضموم ہے. فاختلفوا حتی جاء العلم, کہ یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا پھر انہوں نے اختلاف کیا. پھر کیا سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات روز قیامت ان میں اس کا فیصلہ کرے گی. بس مضموم اختلاف, جس اختلاف کی وجہ سے امت منتشر ہو جاتی ہے, جس اختلاف کی وجہ سے عذاب الہی کے مقدمات فراہم ہو جاتے ہیں, وہ اختلاف دین اور حق اور باطل کے درمیان اختلاف ہے, خصوصاً علم آ جانے کے بعد اختلاف. لہذا یہ آیات کریمہ یعنی قرآن کریم کی تعلیمات اور روایات اہل بیت علیہ السلام وہ اس مسئلے میں حتماً جاری ہوں گی, مستثنا تو نہیں قرار دیا جا سکتا. قرآن کریم نے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا ان امور سے نہیں قرار دیا. کجا یہ کہ رسول اللہ کے بعد کسی شخصیت کو مستثنا قرار دیا جائے. لہذا اگر اختلاف جنم لیا ہے تو دو میں سے ایک حق پر ہے. نمبر دو, دونوں نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں, دونوں طرف سے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں. دلیل پیش کرنے کے بعد یعنی قرآن اور آیات روایات یا حدیث نبوی کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف مضموم اختلاف کہلائے گا. لہذا یہاں پہ ہم موقف کو دیکھیں گے کہ کیا موقف بنتا ہے. لہٰذا اس مسئلے کے دائرے میں صرف اسی مسئلے کے دائرے میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، ان کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام، وہ ان کے والد حضرت عائشہ کے والد خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس گئیں. تسألہ میراثہا عن من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میراث بنتی تھی اس کا سوال کیا. یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، میراث کا مسئلہ وہ گھرانے کا ذاتی مسئلہ عموماً ہوتا ہے، ایسا ہے یعنی معاشروں کے اندر، یعنی ہم اس کوشش کریں کیونکہ یہ اہل سنت میں صحیح سند روایت ہے، مختلف طرق اس کے موجود ہیں، شیعہ کتب میں وارد ہونے والی احادیث کو ملا لیا جائے تو تواتر معنوی کے قریب یہ واقعہ بنتا ہے یا تواتر معنوی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تاریخ کتب سے لے کے آئیں، رجالی کتب میں بھی اس کے حوالے سے وارد ہوا ہے، اس لیے ہم اس روایت کو تھوڑا دقت سے دیکھیں. تسألہ میراثہا، میراث کا مطالبہ کیا، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. میراث عموماً گھرانوں کے ذاتی مسائل سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھرانے کے اندر اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کا جو مال بچا ہوا ہے وہ اسی کے جو گھرانہ ہے، خانوادہ ہے، فیملی ہے، وہ انصاف اور قانون کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ مل جائے، یعنی ترکے کو تقسیم کر دے. اگر وہاں پہ خانوادے کے درمیان، گھرانے کے درمیان افراد میں جھگڑا پیدا ہو جائے، حاکم شر کی طرف جائیں گے. ہم فرض کرتے ہیں کیونکہ یہ بات بہت واضح ہے، اہل سنت اس بات کے مدعی ہیں، اس بات کے معتقد ہیں کہ پہلے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہیں اور ان کی خلافت پہ دلیل اجماع مسلمین ہے. ان کے پاس پہلی دلیل اجماع مسلمین ہے کیونکہ حدیثوں میں ان کے ہاں ایسے شواہد آئے ہیں کہ جس سے اہل سنت کتب میں، البتہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی، اہل سنت کتب میں ایسے شواہد آئے ہیں کہ جن شواہد سے یہ معلوم ہو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن خود اہل سنت اس بات کے معتقد ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ سب روایات ضعیف السند ہیں. جتنی ایسی روایات ہیں کہ جن سے خلافت ابی بکر کو ثابت کیا جائے اہل سنت کتب میں، وہ سب کی سب ضعیف السند ہیں. ایک بھی ان میں سے صحیح سند روایت نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کریں، کیونکہ 99 ہجری تک تو پابندی لگی رہی، حدیث کوئی لکھ نہیں سکتا تھا، کوئی حدیث جمع نہیں کر سکتا تھا. یعنی اگر آپ اس دور میں ہوتے 99 ہجری سے پہلے پہلے اور اس وقت بالفرض واٹس ایپ ہوتا اور آپ قال رسول اللہ لکھ کے ایک حدیث سینڈ کر دیتے تو یہ جرم شمار ہوتا. کیوں حدیث لکھی، کیوں قول نبی کو بیان کیا گیا، حدیث پر پابندی تھی اس دور میں. اگر آپ کاغذ کے اوپر لکھ کے کہیں لگا دیتے قول النبی، اس کی پر پابندی تھی اس معاشرے میں. یہ معاشرہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ابتداء رسول، یعنی رحلت رسول ہوئی، حدیث لکھنے پہ پابندی، حدیث کی جماوری پہ پابندی، حدیث کی کتب اکٹھی کر کے جلائیں گئی، جو بچ گئی سو بچ گئیں. اور وہاں پہ اب کوئی قول نبی بیان نہیں کر سکتا تھا، اگر کہتے قول نبی یہ ہے تو حکومت کی طرف سے سزا تھی. اور اس کی توجیہ کیا بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں کسی نے توجیہ نہیں بیان کی، بعد میں آئے اہل سنت اور انہوں نے پھر توجیہات مختلف وجود دیں. ان میں سے ایک توجیہ یہ بیان کی کہ خدشہ تھا کہ قرآنی آیات اور حدیث نبوی مکس ہو جاتی، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں تو یہ خدشہ نہیں ہوا. اب جب قرآن ہزاروں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، کتاب کی صورت میں موجود ہے، قرآن امت کے درمیان پڑھا جا رہا ہے، اب کیسے خدشہ ہے؟ جب نازل ہوا تب تو خدشہ نہیں ہوا. بلاغت ہے ہی جدا، ایک خالق کا کلام ہے اور تمام کلاموں پہ بالاتر ہے، ایک مخلوق کا کلام ہے کس طرح سے مکس ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا حدیث لکھنے پہ پابندی تھی, اس لیے ایسی حدیثوں کا آنا کوئی تعجب آور شے نہیں ہے. حدیثیں جہاں پر گھرانے اہل بیت علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری پھیری جائے, وہاں پہ ان کے مخالف قول کا کوئی آ جانا, وہ تو کوئی تعجب آور شے نہیں ہے. جہاں ان کی حرمت کو پامال کیا جائے, گھرانوں کو ان کے پامال کیا جائے, وہاں پہ ان کے خلاف کسی نے کوئی بدزبانی کی, تو یہ کوئی تعجب آور شے نہیں ہے. ایسے امکانات موجود تھے, اسی لیے 70 سال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نعوذ باللہ سب و شتم اور لانتان ہوتی رہی, 70 سال. اور جن افراد نے یہ لانتان کا سلسلہ شروع کیا تھا ان کے نام پہ پاکستان میں مساجد ہیں, بڑی بڑی مساجد ہیں ان کے نام پر. انہیں صحابہ کرام کا ٹائٹل دے کے انتہائی فضیلت کے مقام کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے. تنقید کسی قسم کی کر دیں تو توہین صحابہ کے الزام میں وہاں پہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے رویہ تھا امت کے درمیان, آج بھی وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. صرف شیعوں کے ساتھ نہیں, امام نسائی اہل سنت کے امام الحدیث ہیں, سنن نسائی کے مؤلف ہیں, وہ اسی جرم میں بیچاروں کو مار دیا گیا. ان سے کہا کہ کوئی معاوی ابن ابی سفیان کے اوپر حدیث لے کے آؤ, کوئی ہمیں حدیث سناؤ. انہوں نے کہا میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. انہوں نے اتنا مارا کہ اسی میں ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. لہذا یہ برتاؤ صرف شیعہ کے ساتھ نہیں ہے, اہل سنت آئمہ کے ساتھ یہ ہوا کام. خلاصہ کلام کہ حدیثیں اس حوالے سے موجود رکھتی ہیں, اس لیے شیعہ سنی یہ موقف واضح ہے. یہ توقع ہم اہل سنت سے نہیں رکھ سکتے کہ وہ یہ عقیدہ چھوڑ کے امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ مان لیں, اور شیعوں سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنا اعتقاد اس حوالے سے تر کر کے حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیں. احترام مقدسات اسلام کے وہ ضروری ہیں, وہ اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. یہاں پہ ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ تحقیقی عنوان سے گفتگو مد نظر ہے. کوئی اس حوالے سے تعصب, فرقہ واریت یا توہین کے اعتبار سے کوئی ہمارے پیش نظر یہ پہلو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ فدق کے اس مسئلے میں ہم علمی طور پہ, تحقیقی طور پہ جائزہ لیں کہ حق کہاں پہ اور کیا بنتا ہے. اب ہم آ جائیں کہ اہل سنت کے مطابق خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے, اور وہ حاکم شر تھے اس وقت. وہ حاکم تھے, اہل سنت کے مطابق حاکم تھے. مکتب تشیع, مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق حاکم شر اللہ کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام تھے. ان کو ظاہری طور پہ وہ خلافت دیں یا نہ دیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت دی ہوئی ہے اور وہی حاکم شر ہیں. مکتب اہل بیت کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ حاکم شر ہیں. لیکن یہاں پہ ظاہری طور پہ حضرت ابو بکر حاکم شر ہیں. میراث کا مسئلہ وہ ایک گھرانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی بھی گھرانے کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. اگر وہاں پہ اہل گھرانہ کے درمیان جھگڑا جنم لے لے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جائے, ایک کہتا نہیں اتنا حصہ بنتا ہے, کہتا اتنا حصہ بنتا ہے, پھر کہاں پر جائیں گے؟ پھر حاکم شر کی طرف جائیں گے. اس لیے پہلے حاکم شر کی طرف کبھی نہیں جایا جائے گا. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, وہ حاکم شر کس کو تسلیم کرتی ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام کو. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ محتاج دلیل بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی نظر میں خلیفہ وقت, امام وقت, حاکم شر وہ کون تھے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر بالفرض میراث کا مسئلہ بھی بنتا تو وہ رجوع کس کی طرف کرتی؟ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف کرتی. اس لیے اس کلمے پہ تسألوہ میراثہا, اپنی میراث کو طلب کیا. یہاں پہ یہ جملہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب چند امور وجود میں آ جائیں, وہ اللہ جملہ ادا نہیں ہو سکتا. آپ اہل سنت किताब फ़िक्र की उठा लें, फ़िक्र हनफी, हम्बली, मालकी, शाफ़ी या फ़िक्र ज़ाहरी, कोई भी आप फ़िक्र उठा के देख लें। यही मुस्लिम और बुखारी और साहिह सित्ता की कुतुब में फ़िक्र अहकाम पर मुश्तमिल बहुत सारे अबवाब हैं। आप उनमें देखेंगे मीरास का मुतालबा करने के लिए कहाँ पर इनके पास कोई तशरीफ़ लेके आया। माशरा जानता था कि ये घर के ज़ाती मसाइल हैं। ये तभी जुमला अदा हो सकता है तसअलुहु मीरासहा, अव्वलन घर के अंदर मीरास तकसीम ही नहीं हुई, नंबर दो उस मीरास को ले लिया गया। अगर मीरास को ना लिया जाता यानी तकसीम होती तो झगड़ा होता ना, पहली बात तो कोई झगड़ा ही नहीं वजूद में आया। वो मीरास कब्ल इसके कि इनके पास पहुंचती और नौबत आती के तकसीम की जाए, उससे पहले ही उस वक्त की हुकूमत ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ये सवाल करना इस इनवान से नहीं था कि हाकम शर से सवाल करें जाके, बल्कि इस इनवान से था कि हुकूमत वक्त ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और जब कब्ज़ा कर लिया तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस कब्ज़े के मद मुकाबिल अपने हक़ को तलब करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लेके आई। लिहाजा इसलिए तशरीफ़ नहीं लाई कि वहाँ पर मीरास उनके, क्योंकि घर के ज़ाती उमूर है, मीरास का मसला किसे हल करना चाहिए, उसमें गैर का दखल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए गैर का दखल देना ये ख़ुद एक सवालिया निशान है, यानी ये नौबत कैसे पहुँच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमवाल तो उनके घर में होने चाहिए थे, उनकी अजवाज के पास होने चाहिए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के पास उनके अमवाल होने चाहिए थे। इसका ये मतलब हुआ कि जब कब्ज़ा करने के लिए आए, घर हो, अजवाज के पास हो, या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर में हो या बाहर अमवाल हो, सब के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया और इसके लिए इकदाम किया गया, इसके लिए बंदे रखे गए होंगे। वैसे तो कब्ज़ा नहीं हो सकता, कोई पीरी फ़कीरी का दौर तो नहीं था, बैठे बैठे कोई जिन भेज दिए तो चलो कोई कब्ज़ा हो गया। लिहाजा उस दौर में यकीनन अफराद थे, उन्होंने वो सारी अमलाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती इस्तेमाल में थी, उन सब जगहों के ऊपर जाके कब्ज़ा कर लिया। इसलिए इस जुमले से हमें यह पता लगता है, इस जुमले की दलालत, दलालत इल्तज़ामी, दलालत मफहूमी इसकी ये है कि वहाँ पे कब्ज़ा हो गया, इस वजह से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने मीरास का मुतालबा किया। तसअलुहु मीरासहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की जानिब से जो मीरास बनती थी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, जनाब सैयदा ने उसका मुतालबा किया। अच्छा, ये मीरास आई कहाँ से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाकिम थे उस वक्त, और जब हाकिम थे तो यकीनन पूरा बैतुल माल उनके पास था। यकीनन माशरे के पास सामने बैतुल माल का माल बिल्कुल जुदा होना चाहिए, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती माल है वो बिल्कुल कामिलन जुदा होना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती माल है वो किस तरह से जुदा होगा? तभी जुदा हो सकता है कि पूरे माशरे वालों को पता हो कि ये माल रसूलुल्लाह का ज़ाती माल है और बकिया सारा का सारा बैतुल माल है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत ही है, सीरत मुबारक ही ऐसी रखी थी, कोई ढकी छुपी मीरास उन्होंने नहीं रखी थी, कोई ढका छुपा उन्होंने अपने अमवाल नहीं रखे थे, उनके अमवाल पूरी उम्मत के सामने वाज़े थे। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी यही सीरत थी कि उनके तमाम के तमाम अमवाल उनके सामने थे, उम्मत के सामने थे। लिहाजा मालूम था मदीने में ये हिस्सा ज़ाती माल है, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे इतना हिस्सा या इतना ज़मीन का टुकड़ा वो ज़ाती अमवाल में से है। ये ज़ाती माल बना कैसे? मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि, कि अल्लाह ने माल फ़े के तौर पे जो रसूलुल्लाह को दिया, अल्लाह सुबहान व तआला ने माल फ़े के तौर पे रसूलुल्लाह को दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल फ़े में से हिस्सा अपने लिए जुदा किया। अच्छा, अब वो अमवाल कैसे बनते हैं? बिल मदीना थे, मदीना में चंद बाग थे। एक यहूदी था मुसलमान हुआ और उसने हिबा कर दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ अपने बागात, यानी उनकी मिल्कियत बना दी रसूलुल्लाह के। تو مدینہ میں کچھ باغات تھے مدینہ منورہ کے اندر. وفدق, فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کے مطابق ذات کے ساتھ خاص کیا, بیت المال کا حصہ شمار نہیں کیا. فدق ایک علاقہ تھا, ایک گاؤں تھا, کئی باغات کے اوپر مشتمل تھا, بہتے اس میں کئی چشمے تھے, یہ فدق کا علاقہ تھا. وما بقی من خمس خیبر, اور خیبر کے مقام پر جو خمس بنتا تھا مال غنیمت میں سے, جو خمس بنتا تھا اس میں سے جو خمس بچ گیا, کیونکہ رسول اللہ کو بھی خمس ملا اور ذی القربیٰ کو بھی ملا, تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس کا مال ملے گا وہ ان کی ملکیت بنے گا, اور اس سے جو بچ جائے گا وہ یقیناً ان کی اولاد میں تقسیم ہونا چاہیے میراث کے قواعد کے مطابق. یہاں پہ فقالا, جب سوال کیا, اب جب سوال میراث کا کیا تو میراث کے احکام قرآن میں بھی وارد ہوئے ہیں, قرآن میں کسی کو استثناء نہیں دیا گیا, واضح قرآن کریم کی آیات, انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل ہیں, اطلاق اس میں موجود ہے جو میراث کے احکام ہیں. چونکہ قرآن کریم میں میراث کے احکام آ گئے اس لیے اس میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. اس کے بعد احادیث مبارکہ میں بہت واضح طور پر میراث کے احکام موجود ہیں, تو براہ راست اس بیان کے مطابق میراث کا مطالبہ کیا. خلیفہ اول انہوں نے کیا کہا, خلیفہ اول نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث, کہ ہمیں وارث نہیں بنایا جاتا. صحیح, اس کی ہم دیکھیں گے کہ نورث ہے, نورث ہے, اس کی مختلف ترکیبیں پڑھی گئی ہیں. لا نورث ما ترکنا صدقۃن, کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. انما یأکل آل محمد فی ھذا المال, آل محمد فقط اس مال سے کھا سکتے ہیں, فقط و فقط کھا سکتے ہیں. وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ, اور قسم بخدا میں صدقہ رسول اللہ سے کسی شے کو بھی تبدیل نہیں کروں گا, جیسی تھی ویسی ہی رکھوں گا. یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے, انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. جو خلیفہ اول انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس میں کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا, آیا بقیہ خلفاء اس کے اوپر قائم رہے؟ اگر ہم مان لیں کہ یہ صدقہ رسول تھا اور صدقہ رسول تبدیل نہیں ہو سکتا, آیا خلیفہ ثانی نے تبدیل کیا یا نہیں کیا, خلیفہ سوم نے تبدیل کیا یا نہیں کیا, آیا اس صدقے کو لوگوں کے ذاتی اموال قرار دیے یا نہیں دیے, ازواج کو خیبر کے باغات اور خیبر کے درخت اور نخلستان دیے گئے یا نہیں دیے گئے ان کی ملکیت؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ یہ اہل سنت کی صحیح سند روایات میں قدیمی کتب میں وارد ہوا, جو تیسری صدی ہجری کی کتابیں ہیں, کوئی آج کے دور کی کتاب نہیں, تابعین کے دور کے ساتھ متصل جو زمانہ ہے صحابہ اور تابعین کے دور کے ساتھ, اس دور کی کتابوں میں اس کا بیان ہے. پھر بیان کی عن حالها التي كانت عليها, صدقہ رسول اسی حالت میں میں رکھوں گا جس حالت میں وہ تھا باقی. فی عہد رسول اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس حالت اور کنڈیشن میں تھا وہی حالت رہے گی. ولا اعملن فیها, اور میں اس میں عمل انجام دے سکتا ہوں لیکن کسی کی ملکیت قرار نہیں دے سکتا. کون سا عمل انجام دوں؟ بما عمل بہی رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل انجام دیا. فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ شیئا, خلیفہ اول نے ایک ذرہ بھی دینے سے انکار کر دیا, فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کسی بھی شے کا مالک بنانے سے, کوئی ایک ذرہ دینے سے بھی انکار کر دیا. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک, جب انکار کیا تو فوجدت یعنی غضبت, خود اہل سنت نے لکھے اور اس بخاری کی اس میں بھی ہے غضبت, بخاری میں بھی مسلم میں بھی وجدت بمعنی غضبت ہے, کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا غضبناک ان کی اوپر ہو گئیں, جلال میں آ گئیں, غصے میں آ گئیں اور غضبناک ہو گئیں ان کی اوپر. قال فہجرت ہو, اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کاملاً ملنے سے انکار کر دیا, خلیفہ اول سے مکمل رخ پھیر لیا، کاملاً ملنے سے انکار کر دیا. یہ چیز کیوں قابل اہمیت ہے؟ غضبت، حجارت، یعنی رویہ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا. یعنی آج اگر امت کا کوئی فرد یہ رویہ اتباع سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں اختیار کرے تو اس کے اوپر کیا اہل سنت حکم لگائیں گے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں مکتب اہل بیت، مکتب تشیع اسوہ سمجھتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیتے ہیں. ان کی سیرت کے اوپر اگر چلتے ہوئے کوئی اس رویے کو اختیار کرے تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اس پہ کیا حکم لگے گا. کیونکہ یہاں تک کہ حتی توفیت، اہل سنت کتب میں واضح آیا ہے فلم تکلمہ حتی توفیت، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کلام بھی نہیں کیا، بات چیت کاملاً منقطع کر دی، بات چیت اور کلام کرنا ترک کر دیا یہاں تک کہ وفات پا گئی. یعنی یہ تین رویے وفات تک موجود تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ تین رویے پھر موجود رہے جب تک قید حیات میں رہیں، یہاں تک کہ مکتب اہل بیت کے مطابق شہادت تک اور مکتب اہل سنت کے مطابق وفات تک ان کے یہ تین رویے قائم دائم رہے. پہلا رویہ کیا ہے؟ غضبت. دوسرا رویہ کیا ہے؟ حجارت. تیسرا رویہ کیا ہے؟ لم تکلم ہو. اس لیے اسے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اس لیے اس رویے کو، یعنی یہاں پہ اختلاف کی نوعیت دیکھیں، اختلاف ہوا اور مد مقابل نے حدیث نبوی سنائی. مد مقابل نے کیا سنائی؟ حدیث نبوی سنائی. اور اگر حدیث نبوی سنائی تو وہ حدیث نبوی اور اس کے مقابلے میں جناب سیدہ ہیں، آیا جناب سیدہ نے اس حدیث کو قبول کیا یا انکار کیا؟ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قبول کیا ہوتا تو یہ رویہ ہوتا غضبت، حجرت، لم تکلم؟ یہ ہمیں دقت سے دیکھنا چاہیے. اگر حدیث کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو کیوں قبول نہیں کیا؟ اہل سنت یہاں پہ توجیہ کرتے ہیں کہ خواتین میں جذبات اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں، اس نسوانی خصوصیت کی وجہ سے وہ جذبات اور احساسات میں آ گئیں. یہاں ہم اہل سنت سے ہی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی خاتون جذبات اور احساسات میں آ کر وہ اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرے، غضبت، حجارت، لم تکلم خلیفہ اول کے خلاف، تو امت کی خواتین کو یہ حق حاصل ہے؟ ابھی آج کل سوشل میڈیا میں یہ مسئلہ ابھرا ہوا ہے. ایک خاتون ہے، اس نے کہا کہ جب اس دور میں عدالتوں میں حق نہیں ملا تو پھر کبھی تا قیامت نہیں ملے گا. اس کے اوپر ابھی ایسے وہ ٹوٹ پڑے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. وہ بھی نسوانی خصوصیت کی بنیاد پہ غصے میں آ گئی، کیوں تعویل نہیں کرتے ادھر؟ تعویل یا تو یہ کہیں کہ جناب سیدہ آپ کی نظر میں وہ قابل قبول شخصیت نہیں ہیں، حدیث کا انکار کر رہی ہیں. ابھی کوئی حدیث کا انکار کرے تو اسے واجب القتل قرار دیتے ہیں. اگر کوئی غضبناک ہو جائے خلیفہ اول کے اوپر، اس کو فسق و فجور اور کفر اور ارتداد کا حکم لاگو کرتے ہیں. یہاں پہ کیا حکم لاگو کریں گے جناب سیدہ پہ؟ ادھر تو حدیث سن لی انہوں نے، یا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حدیث کو قبول نہیں کیا. اگر قبول کیا ہے تو پھر یہ والا کیوں رویہ؟ اگر قبول کیا ہے تو پھر رویہ کیوں؟ بس یہاں پہ ہمیں چند چیزیں پتہ لگی ہیں. جو اہل سنت کا دعویٰ اجماع ہے کہ جناب حضرت ابوبکر کے اوپر ان کے خلیفہ اول ہونے پہ اجماع تھا، یہ بات تو درست نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا خلیفہ اول. سعد بن عبادہ، ان کی بھی وفات ہو گئی، انہوں نے خلیفہ قبول نہیں کیا. اس طرح کئی متعدد افراد بنتے ہیں، انہوں نے خلیفہ قبول نہیں کیا. اور ایک مورد بھی ایسا آ جائے کہ جس میں خلاف موجود ہو اور ایسی قد آور شخصیات ہوں تو وہاں پہ اجماع متحقق نہیں ہوتا. لہذا یہاں پہ سوال کیا جائے گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا حکم ہم لگائیں. پھر اہل سنت سے یہ سوال کرتے ہیں. پہلی بات ہے، جناب سیدہ نے جیسے ہی یہ حدیث سنی تو الفاظ کیا ہیں، فغضبت، جب حدیث سنی اور انکار کر دیا کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، غضبت، حجرت، لم تکلم، یہ تین رویے. اختلاف کی نوعیت میں رویے کیسے ہیں؟ احتجاجی رویے ہیں، اسے احتجاجی رویہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا کہہ سکتے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ اس کے علاوہ؟ اس لیے انہوں نے احتجاجی طور پہ ایک رویہ اختیار کیا. اس رویے سے ہمیں کئی چیزیں پتہ لگتی ہیں. اس رویے سے یہ پتہ لگتی ہیں کہ مد مقابل جو خلیفہ اول کی گفتگو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جناب سیدہ کے لیے. خلیفہ اول نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل جناب سیدہ کے لیے قطعاً قبول نہیں ہے. نمبر تین، جو خلیفہ اول نے موقف اختیار کیا ہے وہ جناب سیدہ کو قبول نہیں ہے. لہذا یہ ہمارے پاس رویہ پھر آتا ہے، یہ رویے سے پتہ لگتا ہے. غضبت، حجرت، لم تکلم ہو، انہوں نے اصلاً کلام نہیں کیا. آگے بیان کرتے ہیں، وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ست اشہرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وہ چھ مہینے زندہ رہیں. چھ مہینے کا قول اہل سنت میں معروف ہے، ان کے ہاں 95 اور 70 دن کا قول قیل کے ساتھ آیا ہے، ضعیف قول کے طور پر ادھر آیا ہے، جبکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں قوی ترین قول ہے 95 دن کا یا 70-75 دن کا، لیکن یہاں پہ ان کے مطابق 6 مہینے کا ہے. اچھا، اب آگے دیکھیں احتجاجی رویے کی نوعیتیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جب دینی امور میں اختلاف ہو تو قرآن کریم نے اس اختلاف کو اختلاف مذموم قرار دیا ہے، اور اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر حکم واضح نہ ہو. اگر یہ کہیں جناب سیدہ فاطمہ مجتہدہ تھیں، کیونکہ ایک تاویل اہل سنت محدثین نے بعد میں وجود دی اور ہر مسئلے میں یہی، مثلا جو امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بیچارہ مجتہد تھے، اگرچہ غلطی بھی تھا، امام علی علیہ السلام حق پہ تھے. کہیں گے اگر امام علی علیہ السلام حق پہ تھے تو جو گالیاں امام علی علیہ السلام کو دے رہے وہ باطل پہ تھا، تو کیوں نہیں کہتے باطل پہ تھا؟ وہ کہتے نہیں، وہ چونکہ صحابہ کرام ہیں اس لیے ہم باطل پہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا. یعنی اجتہاد کر کے گالی دی جا سکتی ہے، اجتہاد کر کے کافر قرار دیا جا سکتا ہے، اجتہاد کو قرار دے کے گردنیں اڑائی جا سکتی ہیں، اجتہاد کہہ کے ناموس رسول کو بازاروں میں پھرایا جا سکتا ہے. یہ نوعی اجتہاد کون سا اجتہاد ہے؟ اجتہاد کہاں پر ہوتا ہے؟ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہو سکتا ہے، آیت کے مقابلے میں اجتہاد، حدیث کے مقابلے میں اجتہاد آیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ ایک تاویل کرتے ہیں کہ قاتل بھی حق پر تھا، مقتول بھی ٹھیک ہے حق پہ تھا یا نہیں تھا، لیکن قاتل اور مقتول دونوں ہی مجتہد تھے. ایک کو 2 گنا ثواب ملے گا، ایک کو 1 گنا ثواب ملے گا، ایک کو 2 گنا ثواب ملے گا اور ایک کو 1 گنا ثواب ملے گا. یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، یہ اجتہاد کا دروازہ صحابہ کے بعد بند کیوں ہو گیا؟ آج کوئی خوب گالم گلوچ کرے کسی کو کہ میرا اجتہاد ہے، ادھر اجتہاد کو قبول نہیں کرتے، ادھر تو خوب مقدسات کی توہین کوئی کرے کہ میرا تو ذاتی اجتہاد ہے، میں نے تو اجتہاد کیا، یا میں فلاں فلاں صحابہ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کوئی برا بھلا کہے کہ میں تو مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان یا اس طرح دیگر ہیں، ان صحابہ کی سیرت پہ عمل کروں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ حق آشکار ہے. اہل سنت خود جواب دیں گے، یہاں پہ ان کی کتب میں جواب موجود بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا حق پر ہونا ثابت ہے. قرآن، روایات، احادیث مبارکہ، صحیح سند اہل سنت میں. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ حدیث کے ڈپارٹمنٹ میں، علم حدیث میں ہمارے کچھ دوست تھے، وہ پڑھا کرتے تھے اہل سنت سے ہی، عرب ٹیچر ہوا کرتے تھے. بہت پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے یہ. تو کلاس کے اندر یہ والی سچوئے بات چیت آ گئی، किसी तरह मौजू छिड़ गया, क्योंकि वो सारी अहले सुन्नत मौलाना हजरात से ही भरी हुई थी। हदीस के डिपार्टमेंट में कोई आम बंदा तो जा नहीं सकता, अमूमन मदारिस के ही अफराद जाते हैं। तो दो लड़के बस शिया थे उसमें। हदीस डिपार्टमेंट में अहले सुन्नत पूरा हदीस का दौरा उन्होंने वहाँ पे किया, डिग्री ली, मास्टर की और पीएचडी की क्लासेस थी वो। तो वहाँ पे किसी तरह से टीचर आस्ता आस्ता किसी तरह से इस मौजू के ऊपर आ गया, मुशाजरात सहाबा। मुशाजरात सहाबा कहते हैं सहाबा के आपस में इख्तलाफात। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो जंग जमल हुई थी उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बिला शक शुबा हक पर थे। बड़ी उसने शिद्दत के साथ कहा कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर हक पर था और सही सनद रिवायात हमारे पास है हक पर था, और मद मुकाबिल जो थे वो हक पर नहीं थे, यानी कहा बातिल पर थे। ये जुमलात वो नहीं अदा करते, कहा हक पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे। वहाँ पर उसने सवाल किया, अरबी की क्लासेस होती थी अरबी ज़ुबान में, उसने सवाल किया कि अभी आप 1400 साल के बाद आप ना ताबी हैं, ना सहाबी हैं, ना मुहद्दिस हैं, ना रसूलुल्लाह को देखने का शरफ़ हासिल है, ना सहाबी को देखने का शरफ़ हासिल है, ना जंग में आपने शिरकत की। आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हक पर थे, वो जो उधर सहाबा और ताबईन थे उन्हें नहीं पता था कि ये हक पर हैं, यानी उन्हें नहीं पता लगा, आपको पता लग गया कि वो हक पर हैं। यानी आज अहले सुन्नत को पता है हक पर हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, लेकिन सहाबा किराम जो मद मुकाबिल आ चुके हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम हक पर हैं या नहीं, अली अलैहिस्सलाम को गाली देनी है या नहीं देनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और घराने रसूलुल्लाह की। यानी वाकई आज हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी का उम्मत के ऊपर एहसान हो, उसके घर के अंदर घुसे और उसी के घर में जो बच्चियां हैं उसे उठा के वो बाहर खींच के लाए और बरहना सर गलियों में फेराए। कैसे तसव्वुर कर सकते हैं ये उम्मत ने किया, कोई यहूदी ईसाई तो अंदर नहीं घुसे, और फिर तावील के इश्तहाद है ये, कैसे इश्तहाद है ये। जैसे उसने ये सवाल किया तो वो इंतहाई गुस्से हो गया और उसने कहा कि आज के बाद सहाबा के मौजू पर गुफ्तगू पर पाबंदी, सख्ती के साथ पाबंदी, क्योंकि इस सवाल में वो फंस गया, बिल्कुल चुप हो गया जिस तरह ताले लग जाते हैं, कि सहाबा और ताबीन को नहीं पता लगा कि अली अलैहिस्सलाम हक पर हैं या नहीं, उन सहाबा और ताबीन को नहीं पता लगा कि अली अलैहिस्सलाम को लान तान और गाली देनी है या नहीं, लेकिन आज के सुन्नी को ये पता है, आज की उम्मत को ये पता है, कैसे हो सकता है। इसलिए ये वाले मसाइल यहाँ पर पेचीदा हो जाते हैं। इधर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जो रवैया दिखाया वो रवैया गैर मामूली रवैया है, उनकी पूरी तूले हयात में ये रवैया नहीं मिलता, तूले हयात में। ये निस्वानी खसूसियत की बुनियाद पर नहीं है, निस्वानी खसूसियत की बुनियाद पे गैरों से कोई गुस्सा और झगड़ा मोल लेती हैं खवातीन, आज भी इस तरह आप देखते हैं माशरे के अंदर नहीं है, क्योंकि ताल्लुक ही नहीं है खातून का, खातून का अपने महारिम के साथ ताल्लुक होता है। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह के बारे में अहले सुन्नत में ये सही सनद रिवायत वारिद हुई है कि खातून के लिए अफसल तरीन अमल ये है कि वो ना किसी नामहरम को देखे और कोई नामहरम उसे देखे, अहले सुन्नत में ये हदीस वारिद हुई है। लिहाजा ये नस्वानी खसूसियात की बुनियाद पर नहीं है, अहले सुन्नत इस बात को जानते हैं, इस हदीस के ज़ैल में वो जो कलाम करते हैं और पढ़ते हैं वो जानते हैं। आए आगे देखते हैं। बस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदगी में जो रवैये थे वो कितने रवैये थे, तीन, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी और अहले सुन्नत के कुतुब से। पहला रवैया क्या था, गज़बत, गज़बनाक हुई हैं। दूसरा रवैया क्या था, हजरत, रुख फेर लिया, मुंह मोड़ लिया। हिजरत तो वाज़े लफ्ज़ है, हिजरत कहते हैं कि इस तरह से किसी मकाम पे चले जाना लौट के फिर वापस ना आए। मुहाजरन, जैसा कुरान में आयत भी है कि इस तरह से अल्लाह की तरफ तुम आ जाओ फिर लौट के गैर अल्लाह की तरफ ना जाओ। हजरत यानी तर्क इस तरह से किया कि जिसके बाद रुजू नहीं होता, हजरत उसे कहते हैं। नंबर तीन, लम तुकल्लिम हूँ, असलन कलाम करना गवारा नहीं करती थी, बहुत ताजुब आवर है, यानी वाकई आज के जो मुतासुब वाला माहौल आलम इस्लाम में है, इस आज के इस तासुब वाले माहौल को उस 1400 साल पहले ले जाएं और जनाब सैयदा को खड़ा कर दें, वो क्या फतवे देंगे? यानी जनाब सैयदा वो कलाम करना ही गवारा नहीं करती। यहाँ पे आज का ये तासुब वाला माहौल जो बर्दाश्त ही नहीं करता कि किसी किस्म के हम तनकीदी कलिमात कह सकें इल्मी पहराई के अंदर भी, वो इल्मी पहराई में भी काबिल कबूल नहीं करार देते, असल सुनने के लिए तैयार नहीं है इन मौजूआत को। ये जो तासुब वाली फ़ज़ा है, इस तासुब वाली फ़ज़ा को आप 1400 साल पहले पीछे ले जाएं, सामने खड़ा कर दे जनाब सैयदा सलामुल अलैहा को, और उनके ये तीन रवैये हों, यहाँ से कैसा रवैया बर्ताव किया जाएगा जनाब सैयदा के साथ? ये आज दाइश ने बताया कि कैसा रवैया अख्तियार करेंगे, वही नहीं अजाइम के साथ आए, उन्होंने अम्बिया के भी मुकद्दसात की तोहीन की। जो मंसूब हैं, हम नहीं कहते कि सारी सारी जगह अथेंटिक और मोतबर हैं, नस्बत का एक एहसास होता है, नस्बत की एक कदर होती है, हर वो चीज़ जो अहले बैत से मंसूब है उसको मलियामेट किया जाता है। आप मदीने मुनव्वरा में जाएं, ये बहुत बड़ी हकीकत है, मदीने मुनव्वरा में यहूदियों के तमाम आसार 1400 साल की तरह अभी भी बाकी हैं, हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। और आप एक जगह मदीने मुनव्वरा में ले आएँ जहाँ पे अहले बैत के आसार बाकी हों, बिल्कुल मलियामेट करके टाइलें लगा दी और उसके निशान मिटा दिए, जितना गायब कर सकते थे उन्होंने गायब कर दिया। ये उम्मत का रवैया जो 1400 साल पहले था, कोई अभी बहुत मुख्तलिफ रवैया नहीं है, वही उसी तरीके से वो बर्ताव करते हैं। आज करबला पहुंच जाते तो दाइश से कोई खैर की तवक्को थी, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यजीद ने तौहीन की थी और भेड़ बकरियाँ और गधे खच्चर और ये घोड़े गधे बांधे थे, आज अगर इन्हें मौका मिले तो इस सब्ज़ गुंबद के ऊपर लगे रहने देंगे या बिद्दत कह के उड़ा देंगे? उड़ाएंगे बिद्दत कह के, उधर फंस जाते हैं। हर बंदा जो इस बात का कायल है कि इसमें कोई हरज नहीं है, वो पहला सवाल उधर जाके करता है, तो वो कहते हैं नहीं ये जगह मुस्तस्ना है, हमें नहीं पता ये क्यों कायम है। वो कहते हैं ये सब कब्रों को गंजा कर दिया है और उसको आसार मिटाने के चक्करों में हो तुम, तो ये रसूलुल्लाह की कब्र को क्यों तुमने इस तरह से रखा है? वो कहते हैं इसका नहीं हमें पता, जवाब नहीं है। ये अजीब एक ज़हनियतें आलम इस्लाम में पनप उठी, उसकी जड़ कहाँ पर है? इन्हीं जगहों पर है, शदीद टकराव, शदीद इख्तलाफ। ये था ज़िंदगी में रवैया, आगे आए ज़िंदगी के बाद रवैया क्या आया? ज़िंदगी के बाद कबूल किया कि जनाजे में कोई शिरकत कर ले, आया कबूल किया कि कोई कब्र के पास हाजिर हो जाए, कोई उनसे किसी किस्म का ताल्लुक़ कायम कर ले? ये निस्वानी खसूसियत की बुनियाद पे ऐसा शदीद रवैया होता है, और वह भी जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के बारे में ये गुमान किया जाए, जिनको मियार हक और बातिल रसूलुल्लाह करार दे रहे हैं, जिनके लिए आयत तथहीर नाजिल हो रही है, बिला इस्तिस्ना तमाम मकातब फ़िक्र उम्मत इस्लामिया के कायल हैं कि आयत तथहीर का नुजूल जनाब सैयदा के हक़ में है। लिहाजा यह देखेंगे वफात के बाद क्या रवैया। फलम्मा तुवफियत, जब वफ़ात पा गई जनाब सैयदा सलामुल अलैहा, दफनहा ज़ौजुहा अली इब्न अबी तालिब लैलन, रात के टाइम दफनाया। शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं है, ताजुब आवर चीज़ है, शिया सुन्नी में इस मसले में इख्तलाफ नहीं है कि जनाब सैयदा को रात के टाइम नहीं दफन किया गया, यानी जनाब ज़हरा सलामुल अलैहा एक दो बंदों से नहीं, मुआशरे से नाराज़ गई हैं उतर के, ये जिनके बारे में कुरान करीम ने कहा कि वमिन मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीना, अहले मदीना में सब के सब नहीं, एक मजमूई माशरे के साथ, क्योंकि मदीना मोमिनीन और मुनाफिकीन दोनों के साथ आबाद था रहलत रसूल से पहले भी और रहलत रसूल के बाद भी, लिहाजा इनके अंदर अहलिल मदीना में से उस तबके से नाराज़ गई हैं और कबूल ही नहीं किया कि वो जनाजे में भी आ जाएं, वो उनकी मैयत के पास आएं। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब ने लैलन वलम युअज़्ज़िन बिहा अबा बकरिन, امام علی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ خلیفہ اول شرکت کریں. یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پاس سے اجازت نہیں دی یا کوئی سبب ہوگا. وصیت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے پاس صحیح سند طرق سے نہیں پہنچی, لیکن اس جملے سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ وصیت موجود ہے. کیونکہ امیر المومنین, اگر وصیت نہ بھی ہو اس کا یہ مطلب ہے امیر المومنین علیہ السلام بھی یہ قبول اور پسند نہیں کرتے کہ یہاں پہ حاضر ہوں. یہ وجہ اہل سنت میں بعض ضعیف السند روایات ہیں, بہت تعجبہ اور بات ہے, بعض ضعیف السند ضعیف اور موضوع اور کذاب روایات ہیں, اور ان میں ہے کہ آخری وقت میں خلیفہ اول تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے معذرت خواہی کی اور جناب سیدہ راضی ہو گئیں, اور اس کے بعد جنازہ بھی خلیفہ اول نے پڑھایا اور قبر میں امام علی علیہ السلام نے اتارا. موضوع روایات ہیں, موضوع گھڑی ہوئی کذاب روایات, اور اس جگہ پہ وہ ان روایتوں کو جو ہیں اہل سنت بعض بشعور طبقے کے سامنے پیش کرتے ہیں, جبکہ وہ روایات صرف موضوع نہیں, وہ سیاہ ستہ کی روایات سے بھی ٹکراتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت سے ٹکرا رہی ہیں. صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یا تم مجھے بتاؤ بخاری اور مسلم صحیح ہے یا وہ کتابیں صحیح ہیں, کون سی کتاب صحیح ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. اگر وہ یہ کہیں کہ اس بخاری اور مسلم صحیح ہے, وہ کہیں کہ پھر تو ٹکرا رہی ہے. ادھر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رات کے وقت دفنایا اور اجازت بھی نہیں دی خلیفہ اول کو, وصلی علیہا علی, ان روایات میں ہے کہ صلی علیہا ابو بکر, ادھر ہے صلی علیہا علیہا علی. یہ تو واضح دو قضائے ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, متناقض ہیں. آپ بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں مانیں گے یا ان موضوع روایات کو مانیں گے؟ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دفنایا, یعنی یہ احتجاج بعد از وفات یا بعد از شہادت بھی جاری رہا اور قبول نہیں کیا کہ میرا اتنا تعلق بھی بن جائے کہ میری قبر آشکار ہو اور یہ قبر پہ آ جائیں, میں یہ تعلق بھی نہیں قبول کرتی. اس لیے قبر ہی نہیں پتہ کہاں پر تھی. انشاءاللہ قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پیش کیا جائے گا, لیکن جناب سیدہ کا احتجاج اتنا شدید اتنا قوی کہ بعد از وفات یا بعد از شہادت مکتب اہل بیت کے مطابق قبول نہیں کیا کہ قبر پہ کھڑے ہونے کی حد تک بھی میرا تعلق قائم ہو جائے, میت میں نماز جنازہ میں شرکت کی حد تک تعلق قائم ہو جائے, یہ نسوانی خصوصیت کی وجہ سے تھا؟ ممکن نہیں ہے. پھر تو جناب زہرا عام خواتین سے بھی نعوذ باللہ اہل سنت کی نگاہ میں پیچھے ہو گئیں, کیونکہ عام خاتون بھی یہ والا رویہ اختیار نہیں کرتی کسی سے اس کا جھگڑا ہو تو. یہ جناب سیدہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا انا حربن لمن حاربتم, فاطمہ تو بزعتم منی یؤذینی ما آزاہا, صحیح سنت روایات ہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نسوانی خصوصیات کی وجہ سے ہو, یہ دینی خصوصیات کی وجہ, کیونکہ اختلاف ہی دینی ہے, اختلاف ہی دینی مسئلے پر ہے. اس کے بعد جملے کی تحلیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں بیان کی جائے گی کہ اس کے جملات سن لیں. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ جِهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَا, زندگانی فاطمہ میں ایک جہت اور ایک لحاظ سے لوگوں کے سامنے کچھ عزت اور قدر تھی, زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ تھی, یعنی سلام کرتے تھے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا جبر کر کے جواب دے دیتے. فلمت وفیت استنکر علی وجوہ الناس, لوگوں کے چہروں کے اوپر علی علیہ السلام کو نفرتیں دکھائی دینے لگی, یعنی مدینہ, مدینہ منورہ, اس مدینہ کا معاشرہ علی ابن ابی طالب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. جس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھے اس کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں, جتنا ہی وہ باکمال کیوں نہ ہو اسے جب نفرت, ویسی تو نہیں نفس کے اندر ابھرتی نا, نفسانی ایک امور ہے نفرت, کوئی ظاہری تو چیزیں نہیں ہیں, پہلے پورے باطن میں وہ نفسانی عناصر غالب ہوتے ہیں پھر بدن سے انسان کے ظاہر ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس پہ ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.